أحمده وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تتبعوا الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. یہ سورہ حامیم مسجدہ کی آیات 30-36 ہے، اور ان کا رواں ترجمہ یہ ہے: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، اترتے ہیں ان پر قریب سے کہ نہ غم کھائے نہ خوف، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. ہم ہیں تمہارے ساتھی اور حمایتی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے ہے وہاں وہ سب کچھ جو چاہیں گے تمہارے جی، اور تمہارے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو تم طلب کرو گے. مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی. اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل کرے نیک، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں، اور ہرگز برابر نہیں ہے نیکی نہ بدی. تو مدافعت کرو اس طور پر جو نہایت اعلیٰ ہو، بہت عمدہ ہو. تو وہی کہ جس کے اور تمہارے مابین دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے دوست ہو نہایت کرم دوست، اور نہیں پہنچ پاتے اس مرتبے کو مگر وہی کہ جن میں صبر و تحمل ہے، اور نہیں حاصل کر سکتے اس مقام کو مگر وہی کہ جو بڑے نصیب والے ہیں. اور اگر کبھی شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی چوک لگ بھی جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے، یقیناً یہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار بیان ان نقصوں میں ہو رہا ہے، اس کا پہلا حصہ قرآن حکیم کے چند ایسے مقامات پر مشتمل ہے جن میں انسان کی کامیابی اور نجات کی فرائض اور اس کے فیض و صلاح کے لوازم کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ کیا ہے، اور جن میں قرآن کے انسان مطلوب کی پوری سیرت کا ایک نقشہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے. چنانچہ اس مقام پر بھی جو اس حصے کا آخری درس ہے، ایمان کا ذکر بھی موجود ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا، اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے ایک مرتبہ لفظ استقامت میں، اور دوسری مرتبہ جو کا تو وعمل صالحا فتقبل. صلاتي بالحق ذهن میں یہاں دعوت اللہ کی صلاح استعمال ہوئی ہے, اور آخر میں پھر صبر کا ذکر ہے, نہایت اہتمام اور قدمت کے ساتھ. گویا کہ وہی سارے مضامین جو سورت العصر میں سامنے آتے ہیں, پھر ذرا مختلف الفاظ میں آیہ در میں سامنے آتے ہیں, پھر ذرا مختلف اسلوب سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں سامنے آتے ہیں, وہی ایک نئے انداز میں ان آیات مبارکہ میں پھر سامنے آ رہے ہیں. اس مطابقت کے علاوہ ان چاروں مقامات میں ایک اور رقص بھی ہے, اور وہ یہ کہ ان میں مضامین کا ایک تدریجی ارتقا ہے. صراط سورۃ العصر کو گویا کہ بیس لائن قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں انسان کی کامیابی کے کم از کم مراحل کا بیان, نجات مجرد نجات ناکامی سے بچنے کی کم سے کم کرائی, اس سے ذرا ایک بلند تر مقام ہے, مقام در و تقویٰ جس یہ آیا ہے در میں ہمارے سامنے آیا, اس سے بھی ایک نسبت بلند تر منزل ہے جس سے ہم مقام عظیمت سے تعبیر کر سکتے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں. اس لیے کہ یہ لفظ وہاں استعمال ہوا ہے, ان ذٰلک من حکم الامور, اور ان سارے امور کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بلند ترین منزلیں وہ ہیں جن کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہو رہا ہے. اس کے لیے عنوان اگر ان الفاظ میں مستعمل, اگر ان آیات میں مستعمل الفاظ سے لیا جائے تو وہ حق عظیم ہوگا, بڑا نصیبہ, بہت ہی یاور بخت. اور اگر قرآن مجید کے دوسرے مقام کے حوالے سے اس کا مرتبہ معین کیا جائے تو یہ در حقیقت مقام ولایت کا بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر ان سارے چیزوں کی جو بلند ترین منازل ہے ان کا ذکر کیا ہے. ایمان کی آخری منزل, ایمان کا لب لباس, ایمان کا اصل حاصل, اللہ کی ربوبیت پر دل کا دم کرنا, دل کا ٹھک جانا, اس پر پورا اعتماد وثوق قائم ہو جانا, پھر اس پر استقامت فکری اور نظری بھی اور عمل بھی. اسی طریقے سے تواس بالحق کا بلند ترین مقام, اس کی بلند ترین منزل دعوت اللہ ہے. اللہ کہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے, ذالک بان اللہ هو الحق, الحق کا مصداق ذات باری تعالیٰ کے سوا ہے کوئی نہیں, لہذا اس کی طرف دعوت, اس کی طرف بلانا, یہ گویا تواس بالحق کی بلند ترین منزل. اسی طرح صبر کے ذمن میں یہاں اس مقام کا بیان ہو رہا ہے جہاں صرف مخالفتوں کا برداشت کر لینا ہی نہ ہو, لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی مصیبتوں کا جھیل جانا ہی نہ ہو, بلکہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دی جائیں, لوگوں کی طرف سے ایزا رسانی کے جواب میں ان کی خیر خواہی, ان کی دہی خواہی کا انداز اختیار کیا جائے اور پروردگار سے ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں, یہ ہے صبر کی بلند ترین منزل. گویا کہ ہر اعتبار سے یہاں جن کیفیات کا, جن صفات کا ذکر ہو رہا ہے انہیں انسانیت کی معراج قرار دیا جا سکتا ہے. اس کا ایک کامل نقطہ, اس کا ایک مصداق کامل سے یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے. لیکن آپ کے بعد اس نقطے میں ٹھیک آنے والے در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جن کو دل عموم اور یا اللہ کے نام سے محسوس کیا جاتا ہے. یہ ہے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں ان چار مقامات میں مضامین کا جو تدریجی ارتقا ہو رہا ہے اس کا ایک اجمالی تذکرہ ہے. اور اب آئیے اس کے ایک ایک جز پر غور کرنے کی کوشش کریں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, جو پہچان لے کہ ہمارا مالک و آقا بھی اللہ ہے، ہمارا خالق و رازق بھی اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا و حاجت روا بھی اللہ ہے. اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر انسان کا بت بن کے جانا، دل کا چھپ جانا، سنت کا قانون پھر اس پر جم گئے. بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اتنی مشکل نہیں. انسان اگر اس کی فطرت مست نہ ہو گئی ہو اور اصل کسی غلط رخ پر نہ پڑ گئی ہو تو انسان اپنے فطرت سے اللہ تعالیٰ کی مالی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کی ربوبیت پر بنے رہنا، جو آزمائش آئے، جیسے بھی مراحل آئے، چاہے کتنا ہی نظر آ رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں میرا نفع یا ضرر ہے، لیکن انسان کو یہ یقین رہے کہ نافع اور ضار اللہ کے سوا کوئی نہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا طائلة في الحقيقة ولا مؤثر الا اللہ. انسان اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں رہتے ہوئے اور بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہوئے بغیر شیطان کے مانند اپنے اس یقین پر بنا رہے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی کی مرضی ہے کہ جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک پتا تک دل نہیں کرتا. اور پھر انسان اس طرح مطمئن ہو جائے، اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر کے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میرے معاملات میرے اپنے ہاتھوں کے نسبت اس ذات کے ہاتھوں میں کہیں زیادہ محفوظ ہے کہ جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو کل شیء عظیم ہے، وہ میری مصلحتوں سے مجھ سے بڑھ کر واقف ہے، وہ میرا مجھ سے بڑھ کر ٹھہرتا ہے. میرا حال تو یہ ہے کہ میں فوری چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہوں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں اپنی کم علمی کے باعث کسی ایسی چیز کو پسند کر بیٹھتا ہوں کہ جو حقیقت میں میرے لیے مضر ہوتی ہے، اور کسی ایسی چیز کو برا سمجھ بیٹھتا ہوں جس میں میری حقیقی منفعت نسبت ہوتی ہے. وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اسے قدرت حاصل ہے، مجھے حاصل نہیں. جسے صوفیہ کہتے ہیں کہ کل میت کسی عیدن بتال، انسان کا ماں کے ساتھ وہ رب سے تعلق، اس کی رضا پر اس طرح راضی رہے، اس کی مرضی پر اپنے آپ کو اس طرح توڑ دے جیسے کہ میت ایک مردہ جسم دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہے وہ استقامت کی جو مطلوب ہے، مجھے کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے، اتنا مشکل نہیں جتنا کہ تم مستقامی کے تقاضے پورے کرنا. اور یہ تقاضے عقیدے میں، فکر میں، سوچ میں، نقطۂ نظر میں، بدلتے ہوئے حالات سے تحفظ میں، ہر اعتبار سے انسان کا دل جمع رہے، چھکا رہے اللہ کی ربوبیت پر. یہ تو استقامت کا ایک پہلو ہوا. استقامت کا دوسرا پہلو عمل ہی ہے، جس کو مالک مان لیا ہے، اس کے ہر ہر اشارے پر انسان حرکت کر رہا ہے، اس کی ہر مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگا دے، اس کا ہر حکم اس کے لیے واجب التعلیم ہے، اس کے کتنے ابرو کا اشارہ اس کے لیے کافی ہے. پھر یہ کہ اس کی غیرت حبیت جو کہ اسے پسند کرے، اسے دنیا میں پھیلانے، غائب کرنے، غالب کرنے کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگا دے. جو اسے پسند نہیں ہے وہ اسے بھی ناپسند ہے، اور اس سے وہ نبر باز نہ ہو، پنجہ ہٹائی کرے، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے جہاں مال کی بھاگیاں کھول جائے. یہ ہے اس کا قامت عملی. گویا کہ اگر یوں کہا جائے کہ سورت العصر یا حیاۃ الدر یا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جتنے عملی پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ یہاں سب لفظ اس کے قامت میں مضمر ہے، تو بات غلط نہ ہوگی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس لفظ استقامت میں استقامت لکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صاحب نے یہ عرض کیا کہ حضور مجھ سے تو کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ جس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو، کوئی ایسا جامع کلمہ جس میں کہ دین کی پوری حقیقت کو سمجھ دیا گیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر چل جاؤ، واقعہ یہ ہے کہ یہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں جس مرتبہ مقام کا جن کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اسی کو مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا گیا, اس لیے کہ اس آیت میں جو آگے مزید جا سکا کہ اللہ تخافی ولا تحزنی جس کا ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں, یہی الفاظ ہیں جو اولیاء اللہ کے حق میں مستعمل ہوئے. فلا ان اولیاء اللہ ما خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. حقیقت ایمان جنہیں میسر آ گئی ہے اور جو اللہ کے تقویٰ کو کھل لاتے صحیح معنی میں اپنی شخصیتوں میں جذب کر چکے ہیں, ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ فکر. یہی در حقیقت ایمان کا اصل حاصل ہے. ایمان امن سے بنا ہے, انسان کے قلبی اطمینان سکون اور امن ہی کی ضد ہے خوف بھی اور فکر بھی. گویا کہ ان دونوں کا ازالہ انسان کے لیے حالت امن کی ضمانت دیتا ہے. یہاں اس مرتبہ ولایت کا ذکر کرنے کے بعد اب ان بلند مقامات کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے علوم شان کا اس وقت سوچا جا رہا ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ, ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تتنزل یہ عربی فوائد کی روح سے فعل مضارے کا سیدھا ہے, اور عربی میں فعل مضارے میں فعل حال بھی ہوتا ہے فعل مستقبل بھی. گویا کہ اس کا ترجمہ یہ بھی درست ہوگا کہ اترتے ہیں ان پر فرشتے, اور یہ بھی صحیح ہوگا کہ اتریں گے ان پر فرشتے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں مفہوم یہاں مراد ہیں. فتنزل علیہم الملائکۃ, ملائکہ کا نزول اس پیغام کے ساتھ ہوتا ہے, اس نبی جان سزا کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ غم کھاؤ نہ خائف ہو, تمہارے لیے نہ کسی غم کا اب موقع ہے نہ کسی حزن کا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوشخبری حاصل کرو, بشارت کا اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. یہاں ایک مسئلہ مفسرین کے مابین یہ بحث رہا ہے کہ ملائکہ کے اس نزول کا وقت کون تھا. کہ ایک چیز سے متفق علیہ ہے, سب کے نزدیک مجمع علیہ جس پر اجماع ہے, یعنی ملائکہ کا یہ نزول بندہ مومن پر, اللہ کے دوستوں پر, اللہ کے چاہنے والوں پر, ان کے انتقال سے متصل الفضل ہوتا ہے. جبکہ وہ اس عالم سے منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو گویا کہ اس عالم کے تقریب اس عالم میں ان کو خطام پیش کرنے کے لیے, ان کے استقبال کے لیے آ موجود ہوتے ہیں. یہ چیز بعض روایات سے بھی ثابت ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کو انتقال کے وقت کے بعد حالات جو بتلاتے سننے میں آئے ہیں, مشاہدے میں آتے رہے ہیں, ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو جہاں تک ملائکہ کے نزول کا تعلق ہے, قریب انتقال وہ تو متفق علیہ ہے, اور یہاں جو لفظ آئے ہیں اس اعتبار سے ان کا مفہوم ہوگا کہ اب تمہارے خوشی اور تمہارے خوف کا دور ختم ہوا, تمہارے رنج و نہن کا دور اب ختم ہوا. جس دنیا میں جو دار انتقال تھا, تمہارے لیے طرح طرح کی تکلیفیں تھیں, طرح طرح کی آزمائشیں تھیں, تمہارے لیے ہر وقت قسم قسم کے مسائل تھے. اب تم ان تمام مسائل سے چھوٹ گئے, خوشخبری حاصل کرو کہ تم کامیاب رہے. اس قسمت کے خیر و سر اس مار کا حق و باطل میں تم کامیاب ہو کر پھر شروع ہو کر عالم آخرا کی طرف پوچھ کر رہے. تو یہ مفہوم تو بالکل واضح ہے اور متفق علیہ ہے, لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی کہ جس کی طرف بات قرآن مجید کی دوسری آیات سے رہنمائی ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ ملائکہ کا یہ نزول بندہ مومن پر, اللہ کے دوست پر, اللہ کے چاہنے والے پر دوران حیات دنیاوی بھی مسلسل ہوتا ہے. یہ دنیا در حقیقت دار الامتحان ہے, خیر و شر کی ایک قسمت, ایک قیمتی جنگ ہے جو یہاں جاری ہے. اس قیمتی جنگ کا ایک میدان انسان کے باطن میں, جس میں خیر کے دائیات بھی ہیں اور خر کے محرکات بھی ہیں, اس میں نفس انہارا بھی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ برائی کی طرف واجب کرنے والا ہے, سیکھنے والا ہے. لیکن اس میں اس سے قلب روح یہ بہائیات بھی ہیں جو انسان کے بلندی کی طرف, عالم علم کی طرف, خیر اور بھلائی کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تخلیقت ہے جس کا قدر باہر انسان کے ہے, کہ گویا کہ اس کی داخلی شخصیت کا یہ ایک میدان کارگار ہے کہ جس میں ہر وقت یہ جنگ جاری رہتی ہے. پھر یہی مارتا ہے کہہ رہے سر خارج میں بھی بڑھتا ہے, خارج میں اور کی قوتیں بھی ہیں, سر کی قوتیں بھی ہیں. انسانوں میں سے بھی وہ موجود ہیں کہ جو سر کی طرف بلانے والے ہیں, اور انسانوں میں وہ بھی ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں. اور یا اللہ بھی ہے, مبلغین حق بھی ہے, داعیان حق بھی ہے, وہ بھی ہے کہ جو نائبان رسول کہا جائے, جو رسول ہی کی طرف لوگوں کو خیر کی بھلائی کی دعوت دینے والے ہیں, اور وہ بھی ہے کہ جو سر کے دائی برائی کی طرف پکارنے والے ہیں. اس پر مزید یہ کہ غیر مرئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے کہ جو سر کی طرف بلاتی ہے, جو انسان کی پیٹھ کھینچتی ہے اگر وہ سر کا اور بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ جنات شیاطین جن ہے جو ابلیس لعین کی ذریت سلبی و معنوی ہے. اور دوسری طرف غیر مرئی مخلوق میں سے ملائکہ وہ نورانی وجود رکھنے والی بچیاں جو خیر کی طرف بلانے والی اور اہل خیر کی ہمت افزائی کرنے والی ہیں, ان کے لیے تکلیف قلبی کا ذریعہ بنتی ہے. خدا کے ملائکہ کا نزول میدان بدر میں, ملائکہ کا نزول ملائکہ احد میں, یہ قرآن حکیم سے اس کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. پھر بعض احادیث میں ایک بڑا صحیح اور خاص مسئلہ سوچا گیا ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو, یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور باہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد دینے کے لیے. الا نزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده, مگر یہ کہ ان پر اللہ کی سکینت کا نزول ہوتا ہے, رحمت خداوندی انہیں اپنے سائے میں لے لیتی اور ملائکہ ان کے جس گھیرا ڈال لیتے, اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ اعلیٰ کی محفل میں, ملائکہ مقربین کی محفل میں. معلوم ہوا کہ ملائکہ کا یہ نزول صرف انتقال کے وقت نہیں, بلکہ بندہ مومن اللہ کے دوست اللہ کے چاہنے والوں پر یہ دوران حیات دنیاوی مسل سکے گا. اس دوسرے مفہوم کی تعریف کر رہے ہیں وہ الفاظ, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, ہم ہیں تمہارے ساتھی, تمہارے رفیق, تمہارے حمایتی, تمہارے خوش پناہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. یہ قول اسی صورت میں زیادہ سامانی ہے جبکہ یہ دوران حیات دنیا بھی کہا جاتا رہا ہے, جبکہ انسان سے لاتے اس خدمت میں مبتلا ہے, جبکہ وہ اس مار کرے خیر سر میں خود شریف ہے. اس وقت اگر کوئی اس کی چیز سوچے, اس کی ہمت افزائی کرے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں, تم اپنے آپ کو اس مار کے میں تنہا رقم سے نسلوں آئے لیا ہے, تم فی الحیات دنیا وفی الآخرۃ, اس دوسرے مفہوم کی تائید ان الفاظ مبارکہ سے ہو رہی ہے. بہرحال اصل بات جو یہاں بتائی گئی ہے یہ کہ اگر اللہ کی ربوبیت پر انسان کو وثوق ہو جائے, اس پر اس کا دل جم جائے, تو یہ وہ مقام مرتبہ ہے کہ دوران حیات دنیاوی بھی ملائکہ کا نزول اس پر فہم ہوتا رہتا ہے, جس سے اسے اندفاق حاصل ہوتا ہے, جس سے اس کے قلب کو تصدیق حاصل ہوتی ہے, اس کے قدموں میں جمائے حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ فرمایا سورہ انفال میں, ہم سب الذین آمنوا, ملائکہ کو جو میدان بدر میں نازل ہو رہے تھے, اللہ کا حکم دیا اہل ایمان کے قدموں کو جماتے, ان کے دلوں کو ان کے اندر ایک قوت پیدا کر دے. یہ ملائکہ کے نزول سے اہل حق کو حیات دنیاوی کے دوران مسلسل یہ اطمینان, یہ داخلی سکون, یہ اندفاق باطنی اور ان کے دلوں اور قدموں میں جماؤ حاصل ہوتا رہتا ہے. فرمایا لگا معاملہ آخرت کا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہاں سے تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی گئی ہے جس کی خواہش تمہارے جی کریں گے, تمہارے نفوس کا تعلق جانتا ہے کہ اس میں کس کس چیز کی استفاد ہے, اس میں کس چیز کی طلب نسبت ہے. اور اللہ نے تمہارے خالق و مالک نے تمہارے ان تمام جتنے بھی تمہارے نفس کے تقاضے ہیں ان سب کی بھرپور تقدیر کا اہتمام اس جنت میں کر دیا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے. اور اس پر مزید وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو بھی چاہو گے, جو مانگو گے, جو طلب کرو گے حاصل کر دیا جائے گا. ان دونوں چیزوں کے مابین ایک لطیف فرق ہے کہ ایک تو نفس کے وہ تقاضے ہیں نفس انسانی کے جو مشترک ہیں تمام انسانوں میں, نفس بھی یہاں کے نفس کی اشتہاد ان چیزوں کی نفس کے اندر موجود ہے, ان تقاضوں کی بھرپور تقسیم اس لیے کہ اس دنیا میں بندہ مومن اپنے نفس کی باغیں روز سے بچتا ہے اللہ کے حکم کے تحت, جو اپنے نفس کی مرغوبات ہیں ان سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے, اپنے ہاتھ کو تھامے رکھتا ہے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, جو یا کہ اس کا ایک منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخرت میں ان کے ان دعائیات نفسانیہ کو بھرپور تقسیم فراہم کی جائے جس پر انہوں نے دوران حیات دنیاوی حدیں دکھائی رکھی ہیں. مزید یہ کہ ہر انسان کا ایک فکر شعور کی سطح ہے, اس کا لیول آف کانشس مست ہے, اس کے اعتبار سے ہر شخص کی تمنا مختلف ہوگی, ہر شخص کچھ اور چاہے گا. اس اعتبار سے ایک امکان رکھا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو دے چاہے گا اس کو پیش کر دیا جائے گا. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی جن پر سے یہ ذکر ختم ہو رہا ہے, نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, اگر خطائیں ہیں ان سے درگزر کرنے والا, اگر صحیح کوئی قدم پھسل گیا تھا تو اس کو بخش دینے والا اور معاف فرمانے والا, تاکہ اجر ثواب میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی, تم مہمان ہوگے وہ میزبان ہوگا. بلکہ یہاں ایک لطیف اشارہ اور بھی ہے کہ یہ سب کچھ بھی کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بھی در حقیقت نزل ہے, یعنی پہلی اور اولین مہمان نوازی. پہلے عرب نزل قلب استعمال کرتے ہیں اس مہمان نوازی کے لیے جو کسی مہمان کے آتے ہی فوراً پیش کی جائے. نزول, نزول کرنے والا, اترنے والا, جیسے ہی اپنی سواری سے اترا اس کے سامنے, جیسے کہ آج کل ہم بھی کوئی ٹھنڈا یا گرم فوری طور پر پیش کرتے ہیں, یہ ہے نزول. اور اس کے بعد اہتمام ہوتا ہے سیاح سکتا کہ یہ سب کچھ بھی نزول کے حکم میں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضیافت ہونے والی ہے اس کا تو کوئی تصور بھی اس دنیا میں تمہارے لیے ممکن نہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, وہ نعمتیں تو وہ ہے کہ جو نہ کسی آنکھ میں کبھی دیکھی, نہ کسی کان میں ان کا کبھی کوئی فکر سنا, اور نہ ہی کبھی کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال یا احساس وارد کیا. وہ تو تمہارے حواس, تمہارے تخیلات سے ما ورا ہے, بلند برتر ہے. باقی جو کچھ تمہارے احساس ادراک میں آ سکتا ہے وہ تو گویا کہ ابتدائی نزول کے طور پر, ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر پیش کر دیا جائے گا. ان آیات کے دوسرے حصے میں تو بالکل دوسرا مضمون آ رہا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30-36 کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ تین آیات جن کا بیان ہو چکا اور جن میں گویا کے مرتبہ ولایت کا ذکر ہو گیا ہے, اور دوسرے اسی تصویر کا دوسرا رخ جو بقیہ چار آیات میں سامنے آ رہا ہے, جس میں اصل مرکزیت حاصل ہے دعوت کے اللہ کو اور اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر, اور اس دن میں بھی صبر کی اعلیٰ ترین منزل سے بیان کی. قرآن کے فرمایا وَمَنْ أَحْسَبُ خَيْرًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس سب سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے. یہاں یہ ذہن میں رہے کہ جہاں تک عمل کا بھرپور ذکر ہے وہ پہلے حصے میں اس کے احمد کے ذریعے میں ہو چکا ہے. یہاں پر حقیقت عمل صالح کا ذکر اسی دعوت کی ایک ضرورت کے طور پر, اسی دعوت کی تائید اور اس کی گواہی کے طور پر ہو رہا ہے کہ دعوت اللہ کا عمل بالکل غیر مؤثر رہے گا اگر اس کی گواہی کے طور پر دائی کی زندگی حسن اخلاق کا ایک نمونہ نہیں, اگر وہ اپنی دعوت کا ایک عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش نہ کرے تو اس دعوت کا در حقیقت اور زمین کتنے یہ خود بن جائے. حقیقت جو یہاں دینا مقصود ہے وہ دعوت اللہ کا. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ کہ جن کا ذکر ابتدائی آیات میں کیا گیا ان کے اعتبار سے اگر سوچا جائے تو زندگی میں ان کی کوئی خواہش ان کی تمنا اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کو خدا کے ساتھ جوڑ دے, راکبوں کو اللہ کی جناب میں لا کر چھا دے, بھولے اور بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لے آئے. وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ان کی خواہش ان کی تمنا دنیاوی ساز و سامان کی نہیں, جائیداد کی نہیں, مال و دولت کی نہیں, یہاں کی سمجھ سبق کی نہیں, بلکہ ان کی ایک ہی تمنا ہوتی, ایک ہی خواہش ان کے دل میں باقی رہ جاتی ہے, ان کی ساری عملی جد و جہد ایک ہی نقطے پر مرتکز ہو جاتی ہے, وہ اپنا سب کچھ ایک ہی راہ پر لا کر لگا دیتے ہیں. اور یہ ہے خلق خدا کی ہدایت, خلق خدا کو خدا کی طرف بلانا. وَمَنْ يَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس میں ایک عجیب اشارہ ہو رہا ہے کہ زبان ہر انسان کے پاس ہے, زبان کا استعمال ہر شخص کرتا ہے, اور جو نسبتاً باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دعوت کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی کنبے اور قبیلے کی فلاح کا نعرہ لے کر اٹھتا ہے, کوئی قوم اور وطن کی عظمت کا نام لے کر اٹھتا ہے, کوئی عوام کے حقوق کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی معاشی عدل اور معاشی انصاف کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ, کہیں وطن کی عظمت پر گردنیں کٹائی جاتی ہیں, کہیں اپنی قومی برتری کے لیے محنتیں اور مشقتیں کی جاتی ہیں اور اشار قربانی کا جواب نہ ہوتا چلے والے کتنی دعوت ہے دنیا میں. لیکن یہ کہ اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی, اس سے بہتر دعوت اور کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو سب کا خالق و مالک ہے, جو سب کا رازق ہے, جو سب کا آقا ہے, جو سب کا حاکم ہے, جس کے حضور میں سب کو سارے لاچار حاضر ہو جائے, جس کے ہاتھ میں جس کے سب کے قدرت میں خود کائنات ہے, جس کے حکم کے بغیر یہاں ایک سب کا پر زندگی نہیں کرتا, جو اصل حق ہے, بہانے کا بیان اللہ تو الحق ہے, وہی تو ہے الحق کا نسبات کامل, اس کی طرف دعوت جو یا کہ یہ سوا کی دل حق کی بلند ترین بنتی ہے. تمام دعوتوں سے بلند تر دعوت دعوت اللہ ہے کہ بندگان خدا کو خدا کی طرف بلایا جائے. یہ دعوت اللہ واقعہ یہ ہے کہ تمام دعوتوں سے ایک بلند تر مقام اس کے حاصل ہے, جہاں تک کہ کوئی اسلامی دعوت, کوئی ریفرمیشن کی موومنٹ, کوئی نچلی سطح پر یا محدود پیمانے پر خلق خدا کی خدمت کا کام اپنی اپنی جگہ پر, یہ سب ہی انداز اپنی اپنی جگہ پر سب کا کوئی نہ کوئی مقام ہے, لیکن دعوت اللہ ان سب سے بلند کر دے اعلیٰ کر دے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس دعوت کا جو ثبوت ملنا چاہیے, اس کا اس کی گواہی دعائی کی زندگی میں ہونی چاہیے, معلوم ہو وہ کہہ سکے پورے انصراح صبر کے ساتھ کہ جس بات کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت اللہ کے بندے بنو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کو چاہو, اللہ سے محبت کرو, اللہ ہی کو اپنا مطلوب و مقصود حقیقی سمجھو. اس دعوت کا مجسم طور پر میں خود ہوں, انا اول المسلمین, انا اول المؤمنین, قال انی عبد اللہ, جس اللہ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اور جس کی بندگی کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں, میں خود اس کا بندہ ہوں, میں نے اس کی بندگی سے عمل اختیار کیا, وہ خود میرا محبوب ہے اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اسی کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرے. وقال انی من المسلمین, اور اس سب کے باوجود اس میں کوئی غرور نہ ہو, کوئی تکبر نہ ہو, وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں, میں کوئی سہے دیگر نہیں, میں اپنے آپ کو تم سے بلند تر نہیں سمجھتا, میں کسی پہلو سے بھی اپنے آپ کو تم سے جدا اور علیحدہ اور اعلیٰ نہیں سمجھتا. یہ در حقیقت کلمہ تواضع بھی ہے کہ جو دعوت الانباز کے لیے ایک سر سے بازی ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کی تباہی کسی طور سے بنی ہے کہ تکبر سے انہیں نفرت, جہاں کہیں انہیں یہ محسوس ہوگا کہ اس شخص میں عجب ہے, خود پسندی ہے, وہ اس سے ایک دوری محسوس کریں گے, جیسے کہ بجلی کا کرنٹ کٹتا ہے اور انسان ہٹا تھا تو پیچھے کی طرح ہٹ جاتا ہے, اسی طرح جہاں کہیں بھی خود پسندی, عجب, تکبر اور غرور کے اثرات ہوں گے, آثار محسوس ہوں گے, انسانوں میں بہت پیدا ہوگا, دوری پیدا ہوگی. لیکن جہاں کہیں تواضع ہوگی ان کے سہار ہوگی. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وقت جناح للمؤمنین, اہل ایمان کے لیے اپنے بازوؤں کو, اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیے, وہ آپ کے پاس آئے تو یہ محسوس کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے, حسبت ہے, مبت ہے, رحمت ہے, جنہوں کو موہ لینے والا انداز. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تواضع سے بڑا دخل حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صحابہ کے مابین بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی امتیازی نصف آپ کے لیے نہیں ہوتی, بس آپ آنے والوں کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون ہے ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہیں آپ تکلیف لاتے تھے اور صحابہ اکرام تعظیماً کھڑے ہوتے تھے تو آپ اس سے بھی منع کرواتے تھے, آپ کبھی اپنے لیے کوئی نمایاں حیثیت اور نمایاں مقام نہیں رکھتے تھے, بلکہ مسلمانوں ہی میں انہیں میں شامل, بلکہ بعض لوگوں نے بڑا عمدہ نقطہ بیان کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عظیم کامیابی دنیا میں حاصل ہوئی تھی اس کا ایک بڑا جو محسوس اور جو حاصل میں آنے والا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نزول بہت کامل ہے, آپ نے خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کی, انسانوں میں گھل مل کر, انسانوں میں مل جل کر زندگی بسر کی, اپنے لیے کوئی مقام بلند کہ جہاں سے اترنے کے لیے انسان آمادہ نہ ہو اور اس مقام بلند سے لوگوں کو دیکھ رہا ہو بنظر استحقار, نعوذ باللہ من ذلک, اس قسم کا کوئی نقشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر نہیں آئے. میں بھی ایک مسلمان ہوں, یہاں ایک اور بھی رہنمائی ملتی ہے, جو کوئی بھی دعوت امت میں اٹھتی ہے بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے بعد میں فرقے کی شکل اختیار کر لی, وہ مسلمانوں سے کچھ جدا ہو گئے, ان کا ایک جدا جانا تفخص قائم ہو گیا, حالانکہ وہ لوگ آغاز میں تفرقے کی مذمت کرتے ہوئے آتے ہیں, لیکن یہ کہ سل حقیقت یہ ہے کہ بعد میں خود وہ ایک فرقے کے اضافے کا موجود بن جاتے ہیں. اس میں بھی ایک بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, جو بھی اس راہ میں قدم بڑھائے, جو بھی دعوت اللہ سے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور انبیاء رسل کے اس امانت کو, حق امانت کو ادا کرنے کے لیے آگے آئے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پوری صحیح کوشش کرے کہ وہ اپنا کوئی جداگانہ تفکر قائم نہ کر لے, وہ مسلمانوں سے کٹ نہ جائے, وہ مسلمانوں سے ایک علیحدہ حیثیت اختیار نہ کر لے, حق الانسان جہاں تک صحیح طور پر اس کے لیے ممکن ہو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح آئیڈینٹیفائی کرے مسلمانوں کے علام کے ساتھ, ان بنی من المسلمین. اسی میں رہنمائی اس بات کی بھی ہے کہ دعوت مختلف مسلکوں کے لیے مختلف فرقوں کی طرف, یہ دعوت دعوت اللہ نہ ہوگی, دعوت ہے اللہ کی طرف, دعوت ہے بندگی رب کی, دعوت ہے اس کی اللہ کو پہچانے, اس کی معرفت سے اپنے قلوب و اذہان کو منظم کرے, اس کی بندگی اختیار کرے, اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے, اس کی عبادت اس کی اطاعت سنیت کے اوپر لازم کرے, اسی کو مقصود مطلوب بنائے, اسی کی یاد سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہی تمہارا مقصود مطلوب بن جائے, اسی کی رضا جوئی تمہاری زندگی کا نصب العین ہو, تمہارا جینا اور مرنا, تمہارا جاننا اور سونا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اس سے تمہارا وہ تعلق قائم ہو جائے کہ تم اگر کسی سے محبت کرو تو اس کے لیے کرو, کسی سے نفرت رکھے تو اس لیے رکھے کہ اس سے نفرت کرنا اسے پسند ہے, کسی کو کچھ دے تو اس لیے دے کہ اس کا دینا اسے پسند ہے, اور کسی سے کچھ روکو تو اس لیے روکو کہ اس کا روکنا وہ چاہتا ہے. یہ وہ بات ہے جو عرو نے فرمائی کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و بلع للہ فقد استقبل الایمان, جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا, اور جس نے روکا تو اللہ کے لیے روکا, اور جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی, اور جس نے نفرت رکھی یا عبادت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کی تسلیم کر لی. اب اس آیہ مبارکہ کو ایک وحدت کی حیثیت سے نگاہوں کے سامنے رکھیے. وَمَنْ يَسْتَمِعْ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, جس کی گواہی اس کا عمل دے رہا ہے, وہ خود اپنے عمل میں اللہ کا ایک مکمل بندہ نظر آ رہا ہے, اخلاق حسنہ کی ایک تصویر اس کی زندگی میں نظر آ رہی ہے, اور پھر وہ تواضع کے ساتھ انتصاری کے ساتھ خود اپنے آپ کو مسلمانوں ہی میں سے گنوا رہا ہے اور شمار کرا رہا ہے. کسی جدا گانا فرقے, کسی جدا گانا مطلب کی طرف دعوت نہ ہو, بلکہ اس کی دعوت ہے صرف اللہ کی طرف. یہ ہے وہ تواضع بالحق کی بلند ترین منزل, جس پر کے واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد اس نقشے پر اگر کوئی پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ کہ جنہیں ارتحال میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے, جو کبار صوفیاء جنہوں نے اپنے گھر باہر کر دیے, صرف یہ کہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر میں آ کر بیٹھے تو کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے, ان کی زندگی سے یہ چیزیں بالکل خالی ہو چکی تھی, کوئی اور تمنا سرے سے دل میں باقی نہ رہی تھی. وہ پہلے مجبور رحم اللہ کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب سے آجا آپ کو خلت ہو گئی, ان کے دلوں میں صرف اللہ بچتا تھا اور صرف اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ان کی کل سید جہد کا مطلوب مقصود بن چکا تھا, اسی کے لیے ان کا جینا تھا اور اسی کے لیے ان کا مرنا تھا, اور خلق خدا کی محبت اور ان پر سہمت سخت و مدت ان کے پورے وجود میں سرائے کر چکی تھی. تو اس نقشے پر بھاتے اصل اگر کہیں پورے اترتے نظر آتے تو وہ اولیاء اللہ نظر آتے ہیں. لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے, جیسے کہ اس سے پہلے کے تین اخبار میں ہم دیکھ چکے ہیں, حق کی دعوت کا کتنے ہی خلوص سے دی جائے, کتنی ہی بے لطفی کے ساتھ دی جائے, چاہے اس دعوت کے پیش کرنے والے وہ ہو کہ جن کی نیتوں پر شک کرنے کا کوئی امکان نہ ہو, یہاں تک کہ خواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ان کے پتھر دشمن ان کے خون کے پیاسے بھی یہ تقریر کرتے تھے کہ وہ اصحابی ہیں اور الامین, جن کی شخصیت کے دامن پر کوئی بھاؤ کوئی نہ دکھا سکا, جن کی طرف کوئی انگلی اٹھائی نہ جا سکی, مخالفت کا سامنا انہیں بھی کیا, ان کے قریب ترین عیسیٰ ان کی جان کے ماری بنے, ابو لہب جیسا قریبی رشتے دار ان کا دشمن ہے, اس کی بیوی ان کے راستے میں کانٹے دکھا رہی ہے, اور بھی آخر قریش کا پورا گھرانہ ان کے عزا و قیدا پر مشتمل ہے, یہ مخالفت قریب ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ حق کی دعوت یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دعوت واقعتاً حق کی ہو اور باطل بھی چلیے نہ کرے, باطل کبھی بھی اسے لائن ڈاؤن نہیں لے گا, اس کے باطل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کا راستہ روکے, حق کے راستے میں مدانے اور اختلاف پیدا کرے. یہ وہ دو اور دو چار کی طرح کا اصول ہے کہ جس سے کہیں کوئی استثناء نہیں, اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استثناء نہ ہوا اور آپ کو پتھرائے جھیلنا پڑا اپنے جسم مبارک پر, اور آپ کو اپنے دندان مبارک شہید کروانے پڑے, اور آپ کو اپنے لفظ جگر ان کا بھائی پیارے اور محبوب ان کی جانوں کا ہدیہ بارگاہ اور بھاری میں پیش کرنا پڑا, حضرت مصعب بن عمیر جیسے جانتا اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جیسے محبوب چچا اور خالہ جات بھائی اور دودھ شریف بھائی اور ساتھ کے کھولے ہوئے ہم جھیلی ان کی لاشیں بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے, کان کاٹ لیے گئے ہیں, پیٹ کاٹ لیا گیا ہے اور کلیجے سے کبا لیا گیا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ کسی دوسرے کے لیے یہ اصل قانون توڑا جا سکے, یہ وہ قانون ہے جس میں کوئی فیصلہ نہیں, لہذا مخالفت مخاطمت مدانے و مشکلات آزمائشیں مخاطبین کی طرف کہ جنہیں حق کی دعوت دی جا رہی ہو ان کی طرف سے استرضا بھی ہوگا، تمکر بھی ہوگا، مخالفت بھی ہوگی، ایزا رسانی بھی ہوگی، وہ جان لینے کے درپے بھی ہوں گے، وہ گھر باہر سے نکال باہر کریں گے. اس کیفیت میں داعی اللہ کا مقام کیا ہے؟ اس کو اب آگے بیان فرمایا گیا. ایک عظیم قاعدہ کلیہ سے بات شروع کی گئی جس کی کہ ہر انسان فوراً اس کی تکلیف کرے گا. ولا وقت کبھی حسن تو غلط چاہیے. دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. نیکی کی اپنی تاثیر ہے، بدی کی اپنی تاثیر ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ ولا وقت کبھی حسن تو غلط چاہیے. اس میں مبالغے کا ایک انداز ہر کے نفی کے تکرار سے بھی ہوا. حالانکہ بات یہ بھی کی ہو جاتی کہ ولا وقت کبھی حسن تو وقت ہی ہوا تو برابر نہیں ہے. نہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. لیکن یہاں لا سے مقرر لا کر اور تاثیر کرم پیدا کیا گیا. ولا تقتل الحسنۃ ولا السیئۃ برابر نہیں ہے، نہ نیکی نہ بدی. اس سے جو نتیجہ نکالا گیا ابتاع بالتی ہی احسن، یہ خالقتوں کا جواب دے بڑے ہی احسن اور عمدہ طریقے سے. ادھر سے گالیاں آ رہی ہیں اور جواب میں سنے تمہارے لبوں پر دعا آ جائے. ادھر سے پتھروں کی بوچھار ہو رہی ہے اور تمہاری جانب سے پھولوں کا ہدیہ پیش ہو جائے. وہ تمہارے خطر کے منصوبے بنا رہے ہیں اور تم سب کی تنہائی میں اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعائیں کرے. یہ ہے نبات اقبل ملتی ہی احسن. اس پوری صورت حال کا مقابلہ کرو اس دور سے جو بہت اعلیٰ بہت عمدہ احسن تھا. اب جو اصل تبدیل کا پیڑا نہایت اعلیٰ سب سے عمدہ بہترین طور سے مداحت کرے اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. وہی جو کل اس کے خون کے پیاسے تھے وہ جان کام بن جائیں گے. وہی خالد ابن ولید کہ جس کی وجہ سے احد میں 70 مسلمانوں نے جان شہادت نہیں کیا، وہی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خطے کھا لینے کے بعد یہ دیکھ کر کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو معین کیا تھا، پورے کوہ احد کا 70 کا حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ کے خون سے دامن احد کی زمین رنگین ہو گئی. وہی ہیں خالد ابن ولید جو قاسم من سیوف اللہ بن گئے. وہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان صاحب ہیں، جو جہاں حضور کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کے اپنے لیے موجود شہادت سمجھ گئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ طرز عمل ہے، یہ گویا کہ صبر کی بلند ترین منزل ہے. اس کو بھی صبر کہا جائے گا کہ کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ خاموش، یہ بھی صبر ہے. لیکن یہ صبر کی ابتدائی منزل ہے. کسی نے آپ کو پتھر مارا اور آپ نے اس کو جھیل لیا، یہ بھی صبر ہے. لیکن یہ صبر کی ابتدائی منزل ہے. یہاں جن مقامات حالیہ کا ذکر ہو رہا ہے، جن مراتب بدل کا بیان ہے، اس کے اعتبار سے صبر کی منزل بھی بالکل مختلف ہے. یہاں صبر کی شان جو ہے وہ بالکل جدا دانا شان ہے کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دو اور پتھروں کے جواب میں پھول لوگوں کی خدمت میں پیش کرو. اور جبکہ وہ تمہارے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں تم پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کی دعائیں کرو. صدقہ باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بعد کی جو تاریخ امت مسلمہ کی، اس میں وہی لوگ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ خوف یا رب یا اللہ وہی ہے کہ جو اس میں یاد کر پورے کرتے ہیں، وہی ہے کہ جنہوں نے اپنے بدخواہوں سے دعائیں دی، جن کے سینے انتہائی کتابہ تھے، جن کے لوگوں نے جن کے دلوں میں اپنے لیے محبت و رحمت اور شفقت و مودت کا ایک دریا موجود پایا. اور ان کی یہی وہ کیفیات تھی کہ جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر 90,000 مسلمان ایمان لائے. اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان لائے ہیں حضرت معین الدین ازدی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. سرزمین ظلم میں اسلام پھیلا ہے تو انہی لوگوں کی کسان، ورنہ جو بادشاہوں کا جو رنگ رہا ہے، ہمارے حکمرانوں کا جو نقشہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے بربستہ کرنے میں تم امید ہو سکتا تھا. اللہ ماشاء اللہ پورے ہمارے 1,000 سالہ تاریخ کے دوران کئی شخصیتوں کو ہو شاید کہ جو مستثنا ہو سکے، ورنہ حد تک عظیم اکثریت سوال یہی ہے کہ وہ اسلام سے متنفر کرنے میں تمہیں ہو سکتے تھے, اسلام کی طرف دعوت دینے میں, اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ سارا جو کام ہوا ہے یہ انہیں لوگوں کے سپیل کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد قدم پر چلے, جن کی زندگیوں میں ایک ہی آرزو رہ گئی اور وہ تھی حلقے سے بات کی ہدایت تھی, جن کی زندگیاں اس وقت بات کا منہ بول کا ثبوت تھی کہ یہ دنیا کے طالب نہیں, یہ حس و ہوا کے بندے نہیں, یہ واقعات مجسم اور خواہی ہمارے انسانی کے لیے. فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے مگر وہی لوگ جن میں سہار ہے, تحمل ہے, صبر کا مادہ ہے, جو جھیل سکتے ہیں کہ اپنے نفس کے اندر انتقامی جذبات کے اٹھنے والے طوفان کو روک سکتے ہیں, جنہوں نے ان منزلوں کو اپنے آپ کو بلند تر کر لیا جو واقعتا صبر کے اعلیٰ مراتب پر پائی ہے. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, اور نہیں پہنچ پاتے اس مقام مرتبے کو مگر وہی کہ جو بڑے نصیب والے ہیں, جن کا نصیبہ بھا یاور ہے, جو بخت خاور ہے. یہی ہے وہ مقام, یہی ہے وہ الفاظ جن کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مقام کو اگر حظ عظیم سے تعبیر کیا جائے تو گویا کہ یہ خود الفاظ کا استفادہ ہوگا. اور باقی یہ کہ اگر دوسرے مقامات کے ساتھ رب کے تعلق کے حوالے سے اسے مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جائے تو بھی درست ہے. فرمایا وَإِمَّا يَنْتَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ نہ سمجھو کہ تم شیطان سے بالکل محفوظ و معمول ہو گئے, کبھی شیطان تمہارے اندر کوئی اشتعال پیدا کر ہی نہ سکے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی چوک لگ بھی جائے, ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی چوک شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی ناہک ہو ہی جائے, کوئی چھوٹا شیطان کی طرف سے ایسا لگے کہ تمہارے اندر بھی جذبات اشتعال میں آ جائے. انسان جب تک انسان ہے, بہرحال جب تک وہ اس قسمت سے خیر و شر میں مبتلا ہے, وہ بالکل محفوظ و معمول نہیں ہے. یہ بات اگر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے, لیکن درحقیقت یہاں پر اصل تخاطب جو ہے وہ آپ کی جانکاری سے, آپ کے نقش قدم پر چلنے والے آپ کے وہ امتی جو اس دعوت اللہ, جو اس دعوت الخیر کی ذمہ داریوں کو قبول کرے, ان کو ہدایت دی جا رہی ہے. وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ بھی جائے, کہیں جذبات میں اشتعال آ ہی جائے, کہیں تمہیں بھی غصہ آ جائے, تم محسوس کرو فوراً کہ در حقیقت یہ شیطان کی جانب سے یہ چوک ہے جو تمہیں لگ گئی ہے. فرمایا فاستعذ باللہ, تو فوراً اللہ کے ساتھ اللہ کا استعاذہ, اللہ کی پناہ میں آ جائے, اللہ کی پناہ طلب کرو. انہو ہو السمیع العلیم, واقعہ یہ ہے وہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور ہر اس صورت و حال سے واقف ہے جس میں وہ دعا کسی کی زبان پر آ رہی ہے. جو بھی فرض عمل ہے وہ کن اسباب سے ہو گیا ہے, کیسی کچھ پیچیدہ صورت و حال تھی جس کو کسی وقت کوئی شخص گرفتار ہو گیا, بے سہار ہو گیا, اگر اس وقت کہیں کوئی لرزش ہو بھی گئی تو وہ جاننے والا ہے کہ اس کا صدور حالت میں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نقشہ تو ہمارے سامنے آتا ہے یوم طائف کا, جس کو کہ آپ نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہ مجھ پر شدید ترین دن تھا, میری زندگی کا سخت ترین دن تھا. حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا یوم احد کے حوالے سے کہ حضور کے ہاتھ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے, آپ نے فرمایا تھا طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا. لیکن اس دن بھی معاملہ یہ سامنے آتا ہے کہ جب کہ جس میں مبارک لگی مقام تھے, جب کہ آپ کا پکڑا کیا گیا, کتنے کچھ کیے گئے, لگاؤ کے آیا گیا, بالکل وہ صورت پیدا ہو گئی کہ جو ہمارے ہاں کبھی گلیوں میں کسی دیوانے کے ساتھ ہوتی ہے کہ بچے تالیاں پیٹتے ہوئے اور کنکریاں مارتے ہوئے اسے دل دیتے. بعین ہی یہ نقشہ تھا محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین طائف کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور وہ بات اور بدماش لوگ آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں, کتنے سست کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ نقاہت کے باعث, زیادہ خون بہ جانے کے باعث جو نقاہت ہوئی تو آپ بیٹھ گئے, تو جو بات لوگ آگے آئے, ایک نے ایک طرف بغل میں ہاتھ ڈالا, دوسرے دوسری طرف, اور اس کا اشارہ کر دیا کہ چلے. یہ نقشہ ہے طائف کی گلیوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن خدمت ہوا ہے. اس وقت جب سے آپ نے ان صفائی دل جوش جگر کو چیز دینے والی دعا مانگی ہے, اللہم الیک اشکو جو تقویتی وقلۃ قیمتی وقوامی علی اللہ, اے اللہ تیری ہی جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں, تیری ہی جناب میں شکایت کر رہا ہوں اپنے مسائل کی کمزوری, اپنی قوت کی کمی اور لوگوں میں جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے اس کا کہاں جائے, اس سے شکوہ کروں, کہاں فریاد کروں. اس وقت ملک الجبال حاضر ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ فرمائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین طائف کی یہ بستی آباد ہے, اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا ہے یہ پھر تک نہ بن جائے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حاصل نہیں, کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ایسی سدھاؤ بتا فرما دے. ایک نقطہ یہ ہے, لیکن ایک نقطہ وہ بھی ہے جو میدان عہد میں سامنے آتا ہے, جب آپ پر خوشی پاری ہوئی ہے, جب آپ کے فوج پر وہ تلوار پڑی ہے, جو فوج کو چیرتے ہوئے آپ کی پیشانی کی ہڈی سے اسے گزر کر اور اس نے دو دانت بھی آپ کو توڑ دیے, اس وقت جو نقطہ سامنے آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. تو فور نبی الہی نازل ہوئی, اے نبی لا یتلقى من الامر من شيء اما يتوب عليهم واما يعذبهم, آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں, اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں, وہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو اپنی نظر کرم ان کی طرف پھیر دے گا, انہیں ہدایت کی توفیق دے گا, انہیں ایمان لے آنے کی توفیق عطا فرما دے گا. معلوم ہوا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں ایک رہنمائی ہے کہ بڑے سے بڑے انسان سے بھی کسی وقت اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. البتہ اس میں ایک امید دلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور وہ درگزر فرمانے والا ہے. اگر کسی وقت جذبات کی شدت میں ایسا کوئی جملہ زبان سے نکل بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام بلند تک پہنچنے کی ایک عارضی ہی دل میں پالنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.